برادرانی اسلام، محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب، ابتلاءات، امتحانات آئے، کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے، ان کی وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ، معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، روسائے قریش تھے، سردار تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے، وہ آ کے اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بھی عینی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حق ہے، اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس، ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں. کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ کوئی چیز بھیجی جائے تاکہ احترام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب معلومات کیے گئے کہ بھائی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسلمہ، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بڑی چیزیں بڑی پسند. تو اب جب قرآن کفار قریش نے کام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعا سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑی چیزیں جو آئی ہوتی ہیں وہ چیزیں خرید، اور بڑی اعلیٰ قسم کی، نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے، پروانے میں بھی چونکہ برتن بنتے تھے، ضرور بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن جیسے لائٹوں کے لیے یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے بند بنائے جاتے تھے، اور اسے پہننے کے لیے جیسے آج کپ یہ کٹ وغیرہ پہنے ہیں، اس زمانے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی، سرانے بنتے، تکیے بنتے، سب چمڑے کا کام. تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چنی، اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی ملے، اور انہیں ملنے سے پہلے ان کے جو بطار قادری تھے، فطری ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کی ہدایات دیے، اور ان سے کہا سب کو بتائیں یہ کون بہن جی یہاں آئے ہوئے، نہ تو یہ ہمارے بھی پر ہیں، ہماری مخالفت کر ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھائی، چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین ہے. تو اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین ہے پکے والوں کا وہ ہے، اور ان کا جو دین ہے نسلیت پر عیسائیت وہ بھی یہی بس سفر ہے، ان لوگوں کو موقع ملا تو یہ آپ کے ملک میں بہت فساد کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں، ملاقات کا ٹائم دے کے دیا. انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے. لہٰذا اس کا وہ پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے باتیں رکھی، اور جو بتا رہے تھے طریق سے بتائی، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سنو آپ تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے کے نہیں بن سکے وہ ہم بنے، لیکن اپنے لوگوں کو لکھے بات. لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سنواؤں اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے, تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے, یعنی کیس بڑا واضح ہے, لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے, خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہیں, اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد, ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا, میں تو پہلے ان کو بلاؤں. انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہوں نے بلایا. تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی. حضرت جعفر رضی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں, اور میرے جو بتانے کا ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو, آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک دن تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے, اندھیرے میں تھے, جس کو فجور میں تھے, شرک و بت پرستی میں تھے, آلیہ کو بتوں کو سجدہ کرنے والے, خنزیر کھانے والے, شرابیں پینے والے, ظلم و ستم کرنے والے, لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے, ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے, ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ایک خدا کی بات, اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, غیبت نہ کرو, کسی کو نہ ستاؤ, اور اسلام پہ رہو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. جب حضرت جعفر نے پڑھی اور پھر حضرت جعفر قریشی, اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا, جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے وزارگا سے اور اپنے وزرا سے کہا, کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کروں. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. کیا ہے کسی کو, وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستا, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, تو بڑی اچھی باتیں ہیں, یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں, تم پر کوئی ظلم و شدت نہیں ہو. چلے گئے. اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے, ہم نے ہدایا بھی دی, یہ سب کچھ کیا, ہم تو ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا, انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ہم سے پوچھی نہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں, کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا. جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں آ کے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل, تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال پا نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں, اگر باقی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں تو گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں؟ انہوں نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے, پیا جعفر
الباق شیئن فی عیسیٰ،
تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں ہو، اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا صبیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربك لأقلك غلاما زكيا. کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی، دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ، اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں، تم جوان ہو، ادھر کیسے آ رہے ہو؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک. بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو؟ میں کوئی بندہ نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. میں آپ بالا کے غلام تکیا، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے. بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو، کیسے ہو پاکیزہ بچہ؟ مجھے بچہ دے. قالت انا یکون لی غلام فلم یمسسنی بشر فلم اک بغیا. بی بی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. یہ ہے عفت، یہ ہے کمال. یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ عفت و حیا. جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا، وہ جمال نہیں باقی رہتا، وہ کمال نہیں باقی رہتا، وہ معصومیت نہیں باقی رہتی. اصل جو عورت کے لیے اللہ نے ڈیوٹی بنائی ہے نا، وہ اس کی عزت ہے، اس کا عصمت ہے. کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جبریل مریم کہتی ہے، جبریل سے مخاطب ہے، کہتی کیا کر رہے ہیں؟ لم یمسسنی بشرن، مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے، اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کی صفت بیان کی ہے، یعنی آپ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی سب سے بڑی مطلب جو اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ خوبصورت تھی، یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی، یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی، بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی. کہ زنا تو زنا، کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگا. اسی طرح اللہ بات میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے فحور کأمثال اللؤلؤ المکنون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں، اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو. اور آگے قرآن پھر بس بیان کرتا ہے کہ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ حوریں ایسی پاک ہوں گی کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ بھی نہیں، اس سے پہلے کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر. یہ تھی صفت و عصمت عورت. اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں، سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو، تم بنت رسول پاک ہو، تم جگر کو شہ محمد مصطفیٰ ہو، اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھتے ہیں اور کفن کرتے ہیں. فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میری جنازے پر بھی کم سے کم نظر. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا، آدمی کو چادر ہے بنا ہوا ہے، جنازے میں کم از کم یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے، یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں، ان کی تہذیب کا، ان کے تمدن کا، اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں، جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں، جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ ہے ناز کر، یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی چرن حقدار ہیں. یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں، ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے، شرحان آپ ان کو عورت نہیں. عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من الصبوتی کی نقبتی، کہ مرد میں عورت کیا ہے، یعنی وہ چیز کے چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے صبح سے لے کر رقبہ تک، اور عورت کا کیا ہے من الراس کی نقبتی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری. اسی لیے تو وہ کہتی ہے نا کہ آپ ہمارے یہاں دیکھیں نا، آپ نے شریف اسلامی کا ابھی تو بل آ رہا ہے، 51 سال کے بعد تو ابھی بل آیا ہے، خدا جانے کب یہ بل ہے یا پہل ہے، پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی، اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے، جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے، ایسے تو مولوی بڑی یقین جانور ہے نا، کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ، کیوں ان کو تو پتا ہی نہیں ابا جی کو غسل کیسے دینا، ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، تو لازمی بےچارا مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے. لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا، تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا، بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی اور دور رکھو جی، خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے، میت کے قریب ہی نہ جانے. تو یہ میں نے کہنے کا مطلب شور آ رہا ہے ہر طرف، اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی، اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی، اسلام آ گیا تو چار شادیاں ہو جائیں گی، پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں گھر آدمی کو تین تین عورتیں دیں گے. کیا تحدید ہے، کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق؟ اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی، لارڈ نکالے کا قانون پڑھا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفاع جو ہے اسلام سے ٹکرانی، یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ نکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو، اس دفاع کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا، یعنی جو بندو نے بنائے ہیں آئین وہ تو نہ ٹوٹے، اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے، اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا، ورنہ ساڑی کیا ہو، باندھنے کا کیا فائدہ ہوا، اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ بھی آدھا پیٹ نظر آئے، پیچھے آدھی پشت نظر آئے، پورے سر کے بال نظر آئے، تب ہی تو مانگی، یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی ہے. اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھی، سیدہ فاطمہ باندھتی تھی، سیدہ خدیجہ باندھتی تھی، اصحاب رسول کی بیگواز باندھتی تھی، کہاں سے آئی ہے، کیا یہ کہیں ہندو کی ایجاد تو نہیں؟ اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیز نہیں تقسیم ہوتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے؟ ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑی کریمیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں، آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنیں گی؟ یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عزت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم یمسسنی بشر، فلم آپ بغیا،
میں کوئی گناہگار ہوں، میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے؟
اللہ اکبر. جبریل نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
جبریل علیہ السلام نے کہا بی بی مریم اس سے نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے اور تیرے اللہ کو بغیر تیری شادی کے بغیر کسی چیز کے بچہ پیدا کرنا مشکل نہیں، بڑا آسان ہے. اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نشانی بنائے اپنی قدرت کی، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بنا تو سکتا ہے لیکن جب تک میاں بیوی نہ ہوں وہ بھی نہیں بنا سکتا. اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے تمام نمونے دکھا دوں، میں چاہوں تو نور سے ملائکہ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو نار سے جن پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں، میں چاہوں تو آدم سے حوا پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مریم سے عیسیٰ پیدا کر دوں، یخلق ما یشاء، میری مرضی ہے جو چاہوں جیسے. یہی تو اس کی شان. اچھا جی، انہوں نے کہا کمال ہے تو ٹھیک ہے. اور نے کہا ابھی بھی تم بات کہو نہ کہو، کہنا امرم متضیا، یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو تبدیل تھوڑا ہوتا ہے.
اب جناب یعنی حمل بھی ہو گیا، بد حمل بھی ہو گئی، اب بچی بیچاری بیٹھی رو، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، رو رہی ہے پھر بھی، حالانکہ جبریل باتیں کر رہی ہے، کہتی ہائے کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کم از کم چلو ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں، میرا دامن صاف ہے، لیکن قوم تو نہیں جانتی ہوں.
جبریل کی بات ہوئی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، پوری برادری کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا، برادری مجھے جب آئے گی تو میں کیسے مقابلہ کروں گی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، جب قوم سامنے آ جائے تم چپ کر کے صرف عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دو، ہم جانے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام جانے. قوم آ گئی، اس سمے بری ہوئی ہے، کہتی یا اختا ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا.
کہ اے ہارون کی بہن، بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون ان کی بہن، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کان رجل صالحا، اس علاقے میں ایک بہت بڑے عابد کچھ گزار تھے، ان کا نام ہارون تھا جس کی طرف نسبت کی گئی.
انہوں نے کہا تیرا باپ اچھا، تیری ماں سیکھی کیسا
اشارت کی گئی، اب بی بی نہیں چلا گیا. قالوا کیف نکلم کیف نکلم من کان فی المہد سبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا، اس کا بول پڑے،
وہ لحد میں یعنی ابھی جھولے میں ہے، اور بول پڑے کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں نجاشی سو رہا، جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون، ارجون کہتے ہیں باریک اچھا، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچے کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کیوں ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ ہی آ جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے جو تمہاری کتاب میں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا،
اور کہا دیکھو تو میری سلطنت میں رہو اور جب تک کیا ہو رہا ہے کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بتارکہ نے جناب شور کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی، اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا.
یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی, اسی نے سارے اخراجات ادا کیے اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے خادم دے کے ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا تو مسلمان ہو گیا. اب پتہ لگا کو پتہ چلا گیا ہمارا تو بادشاہ گیا مسلمان ہو گیا. بطالگا نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے بڑے بڑے پندت تھے رائے سے سب کو اکٹھا کیا, وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں, یا ہماری بات مانے اور یا پھر چاہیے چھوڑے ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اپنے کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورۃ مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا, اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا اور بطالگا سے کہا کہ نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے, اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے اسی نے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں, میں تو اس کو مانتا ہوں کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں, میرا تو ایمان ہے. حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے جو کاغذ اندر چھپا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ ایسی پہ مر گاوا جی زندہ باد زندہ باد, بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا, مرضی میں زندہ باد مرضی میں مرد آباد, قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے, کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات, اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں ٹھیک اچھی بات ہے یار, باقی نماز پڑھنے سے بات ہو قوم کا کیا. ان کے نزدیک تو کہتے ہیں دین میں بڑی آسانی, پڑھ لو پڑھ لو, نہ پڑھو نہ پڑھو, کیا فرق کیا. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہوئے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا, روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا, دریا کی دوسری طرف آبادی تھی اس میں رہتے تھے, اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں, جو لڑتا ہے لڑتا. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا, کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی, وہ مسلمان ہے, اور اگر خدا نہ خاصا آج ہی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو ماریں گے, پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا اور وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں وہ چلا تھے, انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاؤں. زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے, اللہ کی میں مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے بتا دی, مخالفین شکست کھا گئے. واپس آئے تم نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا بات اخیکم النجاشی کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ جنازہ نماز جنازہ غائب ہیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہت اختلاف ہے, کیا رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے, تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہت اختلاف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلاً کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے اس مکے میں بڑا وہاں نہیں پڑا, مدینہ منورہ میں.
تو کہا اب کیا اور کہاں مدینہ منورہ بننا ہے کہ صلاح الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ آپ کیا بعض اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا. مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بےچارے وہاں پہنچے ہوئے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تو حضور کی دعا جس کو نہیں چاہیے تھی. بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج ہیں. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع بھی نہیں, حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں تک وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں, میں نے تو پتہ کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بلا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبری, اس کی قبر پر مجھے لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبریا, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں, اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو اس استفادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا, ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. تو باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے قابلوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ آدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا, قوم کا, کچھ روایات کا, عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں، پانی ہے، لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو، کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے. قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا، آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں، ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. تو انگور لایا، پانی لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا، اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے، اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا، تو انگور سامنے رکھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام، اس کا نام تھا عطاف، حیران ہو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مکے کے قریش والے، کفار قریش، روسائے قریش، وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہ، یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے. یہ تو قریش کے سردار ہیں، قریشی ہیں، آشمی ہیں، یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اداس کیوں حیران ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نئی نوا. یا رسول اللہ میں نئی نوا ایک بستی ہے عراق کی طرف، اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نئی نوا کے رہنے والے ہو الذی فی یونس ابن متی، جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو اداس اور حیران ہو. اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو؟ آپ نے فرمایا اداس حیران ہونے کی بات نہیں، انہ اخی و انہ نبی من انبیاء اللہ، وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں، ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. ہم کب بلا رسول اللہ، عطاس تو جی بس گر پڑا، حضور کے ماتھے کو بوسا دے رہا ہے، حضور کو چوم رہا ہے، اور اتبا کیا بہادر بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوگا. یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دو، ہمارا تو غلام بھی کیا. واپس آیا غلام، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں، لیکن واللہ انہ رسول، یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا ہے. جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا، وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں؟ میرا یقین ہے کہ نہیں چھوڑو چھوڑو بس تم ایسی بات میں نہ پڑھو، تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا، ملازم تھا، اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے، پکے کی قریب آئے، لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے بات کھولوں، مکہ کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی، باہر کوئی ساتھی ملیں گے، باہر کوئی نصرت ملے گی، لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو اس کو بھائی مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر. اچھا جی باہر سے لوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو، اس کا نام تھا اخنس بن شریح. اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس بن شریح تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ، نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ اثر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا، کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا، بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہ سہیل ابن عمر تھا جو سب کر رہا، اور بڑا آدمی تھا قریش میں، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا. کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اب کی روح جو آ رہا ہے تو کافر، لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل انزل بجوارک بمکہ، تمہارے جوار میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ یار میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اثنا اب دیکھیں ایک طرح پریشانیوں کا یہ آگے، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبرین نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وارسل معی ملک من الملائکۃ جسم با ملک الجبال، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان ربک یکرمک السلام، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نقبک والاخجبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہے نا اخجبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملکوں کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو کچل ختم کر دیں. یعنی ایک طرف یہ سکتی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے کہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے سپاہی کی دعا مانگے. فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کرے. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے. ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من نبتال اسلام بنا، ولید بن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمان بنا. بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل میں صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر کا حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتے. دیکھو نا مسلمان ہم ڈھاتے ہیں، کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام 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 اسلام، کیا بلا ان کو کھا گئی. میں ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے. جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لاہو لیاب میں پڑا ہوا ہے. یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا. پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگا رہے ہیں نا، اور کیا کر. پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے. یہ تو اس وقت آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھے نا، جنہوں نے کیا کہا تمہیں نہ بتا ادھر سب تمہیں یہ سبھی آنا یہ کتنا ہوں یہاں پر وسدا، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں. کچھ یہاں پہ رسد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ ہی ہے. دیکھا کہ رات دن کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہوگی، ہمارا جہاز گر گیا. وہ بد بس کو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں 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 کبھی پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا سے کروں تو ناظرہ پڑی ہوگی. بھائی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے خدا اس سے زیادہ تمہارے پاس ہے. گنتے جاؤ، ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کے یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے. ہمارا تو اب بھی ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دنیا کوئی طاقت نہیں. اب دیکھیں کہ کہاں اسلام ہے. آپ کا ہندی کیس پڑا, او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے. وہ اسلام کے دل سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے. اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر. تو پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں. یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے. آج تک صلیبیوں کو ایوب ایوب بھولا ہوا ہے, صلاح الدین بھولا ہوا ہے, مغیرہ بھولا ہوا ہے. آج تک تو پھر تو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں. ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا, ہماری قوم کے پاس سینائی زہر ہوتی ہے, وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا. جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا, اتنی خطرناک زہر ہے. خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا, کھانا نہ کھانا, کہیں دشمن زہر نہ ملا دے. تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنی انگوٹھی کھولی, اس نے کہا دیکھ یہ. اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے. انہوں نے کہا اچھا مال کر رہے ہو, اس کو تو زبان لگ جائے تو دندا لگ جائے تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کس میں ڈالو؟ انہوں نے کہا کیا ڈالے؟ ڈالو تو صحیح. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور صاحب نے گلاس پی گیا, وہ حق کا پکا دیکھ رہا. اب گرا اب گرا اب گرا. انہوں نے کہا کیا گرا؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہونے کا. کیا مطلب؟ جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے اب دیکھی ہے, اس نے مجھے اس کون سے کون نہ ڈرے میرا بھائی. یہ کمال ہے نا کہ ادھر عزتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے. کہتے اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون, تیری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں, یہ جانتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا, اس نے بھی انکار. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنے ابی کو پیغام بھیجا, انہوں نے کہا مکے والوں کو کچھ تو عقل کرو. آخر مطلب اپنے ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی سواری, چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں, میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں, اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر. حضور نے خبر دی. مطلب نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو, 6 بیٹے تھے اس کے, حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو, تیار ہو جاؤ. اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے. جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے مطلب نے علی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور قریش کھڑے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا خبردار. ابو سفیان نے کہا مطلب یہ کیا ہوگا؟ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ کہ نبی کے پیچھے چلو. سے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا, لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری, اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں, لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے. اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے. انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے, کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے, لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خدا ان کا معاوضہ ہے. اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, کوئی صحابہ ہتکے میں ہیں, کوئی صحابہ مستضعفین ہیں, کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں. اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں, آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا, جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں اس کا ذکر کیا ہے. قالوا يا قومنا ما سمعنا كتابا أنزل من
اللہ کے نبی نواز پڑھے اور جن آئے اتنی جنات آئے. دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہے تھے جیسے تپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیب ہیں کے جن میں ہم تو اس بات میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رو کیا ہے. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہلے نہ گئے ہم کسی ڈھونڈے میں نکلے تھے لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی محمد مصطفیٰ لا تحزن غم نہ کریں فکر نہ کریں اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس اور مخلوق بھی ہوں گی. اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیجیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے پریشانیوں میں گزر رہا ہے تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے اور اللہ کی تقدیر میں اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسراء ہے.